لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد باب في قضاء حوائج المسلمين قال الله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم قربة فرج الله عنه بها قربة من كرب يوم القيامة يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. یہ باب ہے فی قضاء حوائج المسلمین، مسلمانوں کی حاجت روائی، مسلمانوں کے کام آنے کے فضیلت کے بیان میں. پچھلے باب جو گزرے ہیں اور متعدد احادیث پچھلے دو تین جمعوں میں پڑھی گئیں، اس میں حکم تھا اس بات کا کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے پر ظلم نہ کرے، نہ کسی کا کوئی حق پامال کرے. اس کے اوپر احادیث آئی تھیں اور اس کی تفصیل پچھلے جمعوں میں بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کا بقدر ضرورت بیان الحمدللہ ہو گیا. اس سلسلے میں ایک صاحب نے پرچہ بھیجا ہے کہ پچھلی مرتبہ یہ حدیث سنائی گئی تھی کہ جس شخص کے ذمے کسی دوسرے کا کوئی حق ہو تو اس کو مرنے سے پہلے معاف کرا لے یا اس کی تلافی کر دے، اس حق کو ادا کر دے. تو ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر کسی شخص کا کے ذمے دوسرے کا حق تھا اور وہ صاحب حق فوت ہو گیا ہو، اس کا انتقال ہو گیا ہو، تو اب اس حق کی تلافی کی کیا صورت ہے؟ اگر وہ زندہ ہوتا تو اس کو اس سے جا کر حق دے دیتے اس کو، یا اس سے معافی مانگ لیتے، لیکن انتقال ہو جانے کے بعد پھر اس کے حق کی تلافی کی کیا صورت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر حق مالی نوعیت کا ہے، یعنی کوئی پیسے اپنے ذمے واجب تھے اس شخص کے اور اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ جو پیسے واجب تھے اب اس کے ورثہ کو پہنچائے، جو ورثہ بھی زندہ ہوں ان تک پہنچائے. وہ براہ راست اس کے ورثہ زندہ نہ ہو تو ورثہ کے ورثہ جو زندہ ہوں ان تک پہنچائے، اور اب ان کا حق منتقل ہو گیا اس کے ورثہ کی طرف، تو یا تو ان کو پہنچائے یا ان سے معاف کرائے. وہ سب کے سب سے مگر ایک وارث کے معاف کر دینے سے معاف نہیں ہوگا جب تک کہ سارے وارث معاف نہ کریں. تو مالی حق کا تو یہ معاملہ ہے. اگر کسی کا کوئی ایسا شخص ہے کہ اس کا کوئی وارث ہی نہیں، لاوارث مر گیا، اور یا ہیں مگر اس کا کوئی ورثہ کا پتہ نہیں، کسی طرف بھی ہاتھ پاؤں مارنے کے باوجود پتہ نہیں چلتا، تو اس صورت میں فرض یہ ہے کہ پہلے ورثہ کی تلاش کریں، جہاں جہاں سے ورثہ کے معلوم ہونے کا امکان ہو وہاں وہاں معلومات کریں، تحقیق کریں، تلاش کریں. جیسے اگر اپنا پیسہ واجب ہو جاتا دوسرے کے ذمے اور اس کا انتقال ہو جاتا، تو کیا کرتا کہ اس کے ورثہ کو تلاش کرتا، اس کی تحقیق کرتا، جستجو کرتا، اسی طرح اب تلاش اور جستجو کرے اور ان تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ باوجود کوشش کے اور پوری تحقیق اور جستجو کے اگر ورثہ کا پتہ معلوم نہ ہو تو پھر اس صورت میں آخری چارہ کار یہ ہے کہ جو مالی حق اپنے ذمے واجب تھا وہ اس کی طرف سے صدقہ کر دے، صدقہ کر کے اس کو ایصال ثواب کر دے کہ میرے ذمے اتنا حق واجب تھا، میں دے نہیں سکا اپنے اس کی زندگی میں، تو اب صدقہ کر کے ایصال ثواب کر دے، اس کی طرف سے صدقہ ہو جائے۔ یہ تو ہے مالی حق کا حکم۔ اور اگر حق ہے کوئی ایسا جو مالی نوعیت کا نہیں ہے، روپے پیسے کا نہیں ہے، بلکہ کسی کی حق تلفی کی تھی، اس کو برا بھلا کہا تھا، اس کو دیکھی دلازاری کی تھی، یا اس کی دھوکہ دیا تھا اس کو، اس قسم کا کوئی حق ہے جس کا تعلق روپے پیسے سے نہیں ہے، تو اس کا علاج وجود اس کے کچھ نہیں کہ اس کے حق میں جتنا ہو سکے ایصال ثواب کرے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ یا اللہ میں دینا چاہتا تھا اس کا حق، لیکن اس کا انتقال ہو چکا ہے، اب میرے پاس کوئی اور راستہ اس کے حق کی ادائیگی کا نہیں ہے، نہ معافی کرانے کا حق ہے کا موقع ہے، تو آپ اپنی رحمت سے اس سے مجھے معاف کرا دیجیے، اللہ تعالیٰ سے مانگے اور اس کے حق میں ایصال ثواب کرے۔ یہ ہے طریقہ کسی وفات یافتہ شخص کے حق کو ادا کرنے کا یا اس کے معاف کرانے کا۔ بہرحال یہ جو پچھلے ابواب گزرے ان کے اندر بیان تھا ظلم سے بچنے کا، حق تلفی سے بچنے کا، اور اس کی تفصیل بقدر ضرورت ہو گئی۔ اب یہاں جو باب ہے وہ اس سے آگے بڑھ کر ہے، یعنی صرف اتنا کافی نہیں کہ دوسرے کے اوپر ظلم نہ کیا جائے، بلکہ مسلمان کا کام یہ ہے کہ دوسرے مسلمان کے کام آئے، اس کی حاجتوں کو بقدر امکان پورا کرے۔ کوئی شخص کسی مشکل میں ہے تو اس مشکل سے اس کو نکالنے کی کوشش کرے، یہ بھی مسلمان کے فرائض میں داخل ہے۔ اس کے لیے باب قائم کیا کہ مسلمانوں کی حاجت کو پورا کرنا، ان کی ضرورتوں کی نگہداشت، اس کے لیے۔ اور اس میں پہلے تو آیت نقل کی ہے قرآن کریم کی، باری تعالیٰ نے فرمایا وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ بھلائی کا کام کرو تاکہ تم کو فلاح حاصل ہو۔ بھلائی کے کام میں سبھی کچھ آ جاتا ہے، دوسرے کے ساتھ بھلائی، دوسرے کے ساتھ حسن سلوک، اس کے ساتھ رحم کا معاملہ، اس کی حاجتوں کو پورا کرنا، یہ سب چیزیں فعل الخیر کے اندر داخل ہیں۔ اور حدیث جو نقل کی ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ تو مسلمان کسی دوسرے مسلمان پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو دشمنوں کے حوالے کرتا ہے اور نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ من کان فی حاجتی اخیہ کان اللہ فی حاجتی، جو شخص اپنے بھائی کی کسی ضرورت کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہو، اس کا کوئی کام کر رہا ہو، تو جب تک اس کا وہ کام کرتا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کام بناتے رہیں، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرتے رہیں۔ ومن فرج عن مسلم قربتن، اور جو شخص کسی مسلمان سے کوئی تکلیف یا مشقت کی بات کو دور کرے، کوئی ایسا کام کرے جس سے کسی مسلمان کی مشکل آسان ہو جائے، اس کی دشواری دور ہو جائے، تو فرماتے ہیں کہ فرج اللہ عنہ بها قربۃ من قرب یوم القیامۃ، اللہ تبارک و تعالی اس دور کرنے والے کے اوپر جو قیامت کے دن سختیاں آنے والی تھیں، ان سختیوں میں سے ایک سختی کو اس سختی کے مقابلے میں دور فرما دیتے ہیں جو اس نے اپنے بھائی کی سختی دور کی۔
اس کے بدلے میں دور فرما دیتے.
ومن ستر مسلمن, اور جو کوئی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے, ایک عیب پتہ چل گیا کسی مسلمان کا کہ اس کے اندر فلاں عیب ہے یا فلاں خرابی ہے, فلاں گناہ میں مبتلا ہے, تو جو شخص معلوم ہونے کے باوجود پردہ پوشی کرے یعنی دوسروں سے تک اس بات کو نہ پہنچائے تو کیا ہوگا؟ سترہ اللہ یوم القیامہ, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے, اس کے گناہوں کو ڈھانک دیں. اتنی زبردست فضیلت بیان فرمائے. تو یہ حدیث بڑی جامع حدیث ہے اور متعدد جملوں پر مشتمل ہے جن میں سے ہر جملہ ہماری آپ کی توجہ چاہتا ہے اور اس کے اوپر اہتمام کے ساتھ غور کرنے اور اس کو اپنی زندگی کا دستور بنانے کی ضرورت ہے. سب سے پہلا جملہ جو ارشاد فرمایا وہ ایک اصول بتاتا ہے کہ المسلم اخ المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی, یہ ایک اصول بتاتا ہے کہ جیسے ایک بھائی کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے ہر مسلمان کے ساتھ وہی ہونا چاہیے, خواہ وہ اجنبی ہو, بظاہر اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہ ہو, بظاہر کوئی دوستی کا تعلق نہ ہو, لیکن اس کو اپنا بھائی سمجھ. تو سب سے پہلے تو جڑ کاٹ دی تعصبات کی کہ یہ فلاں وطن کا رہنے والا, میں فلاں وطن کا رہنے والا, یہ فلاں زبان بولنے والا, میں فلاں زبان بولنے والا, یہ فلاں خاندان اور قبیلے سے تعلق رکھنے والا, میں فلاں خاندان اور قبیلے سے تعلق رکھنے والا. یہ جو امتیازات ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہو گئے اس کی جڑ کاٹ. المسلم اخ المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی, کوئی زبان بولتا ہو, کسی وطن کا باشندہ ہو, کسی پیشے سے تعلق رکھتا ہو, کسی ذات اور کسی نسل سے اس کا تعلق ہو, ہر حالت میں وہ ہمارا تمہارا بھائی ہے. اور یہ تشریح فرما دی قرآن کریم نے بڑے پیارے انداز میں کہ یا ایہا الناس انما خلقناکم من ذکر و انثا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بڑا عجیب منشور بیان کر دیا پوری انسانیت کا کہ اے لوگو, ہم نے تم سب کو, جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بھی انسان ہیں اس دنیا کے اندر, ان سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. سب کے کا سلسلہ نسب جا کر ختم ہوتا ہے ایک مرد اور ایک عورت پر, یعنی حضرت آدم علیہ السلام پر اور حضرت حوا علیہ السلام. سب کے باپ ایک آدم علیہ السلام, سب کی ماں ایک حضرت حوا علیہ السلام. تو جب سب کے باپ ایک ہے, سب کی ماں ایک ہے, تو کسی کے اوپر کسی کو فضیلت حاصل نہیں, سب ایک ہی خاندان کے ہیں. ہاں البتہ وجعلناکم شعوبا وقبائل, پھر سوال پیدا ہوا کہ جب ایک ہی باپ کی اولاد ہیں, ایک ہی ماں کی اولاد ہیں, تو یہ الگ الگ قبیلے آپ نے کیوں بنائے اللہ میاں؟ کہ یہ فلاں قبیلہ, یہ فلاں گروہ, یہ فلاں ذات, یہ فلاں نسل, یہ کیوں بنائی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے اس لیے بنائی لتعارفوا, تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. اگر سب ایک ہی زبان بولنے والے ہوتے اور سب ایک ہی وطن کے باشندے ہوتے, ایک ہی جیسی نسل ہوتی سب کی, تو ایک دوسرے کو پہچاننا مشکل ہو جاتا. اس کا نام بھی عبداللہ, اس کا نام بھی عبداللہ, اس کا نام بھی عبداللہ. اب تو تم تینوں میں پہچان کرنے کے لیے اس کے ساتھ نسبتیں لگا دیتے ہو, یہ عبداللہ کراچی کرانے والا, یہ لاہور کرانے والا, یہ پشاور کرانے والا. تو اس طرح پہچان ہو جاتی ہے. ان قبیلوں سے, ان نسبتوں سے, ان شہروں کے اختلاف سے پہچان ہو جاتی ہے. بس اس غرض کے لیے ہم نے یہ مختلف قبیلے بنائے, مختلف زبانیں بنائیں, ورنہ کسی کو کسی پر فوقیت نہیں, کسی کو کسی پر فضیلت نہیں. فضیلت اگر ہے تو صرف ایک چیز سے ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جس کے اندر تقویٰ زیادہ ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ کریم ہے, زیادہ شریف ہے. خواہ بظاہر ایک نچلے خاندان سے تعلق رکھتا ہو, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی قیمت بہت بڑی. اللہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھیے کہ خود آپ کے خاندان والے, ابو لہب کون تھا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا, آپ کے خاندان کا ایک بڑا سردار, اس کا حال تو یہ ہے کہ قرآن کے اندر لعنت آئی اس کے اوپر, اور ایسی لعنت آئی کہ قیام قیامت تک ہر مسلمان جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ تبت یدا ابی لہب و تب کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ ٹوٹے, اس کے اوپر لعنت. چچا کے اوپر, چچا اور تائے اور اپنے قبیلے کے رشتے دار, ان کے ساتھ بدر کے میدان میں مارکہ ہو رہا ہے, تلواریں اٹھائی جا رہی ہیں, اور بلال حبشی, حبشہ کے رہنے والے سیاہ فام غلام, ان کو سینے سے لگایا جا رہا ہے, اور نہ صرف سینے سے لگایا جا رہا ہے بلکہ یہ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بلال ذرا بتاؤ تو صحیح کہ تمہارے اندر تمہاری کیا وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے میں جب بھی میں نے خواب میں جنت دیکھی تو ہمیشہ تمہارے قدموں کی چاپ میں نے اپنے آگے سنی, تمہارے قدموں کی آہٹ میں نے سنی. یہ بلال حبشی سے کہا جا رہا ہے, جو سیاہ فام ہے, جو حبشہ کے رہنے والے, جن کو سارے عرب کے لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے, ان سے یہ کہا جا رہا ہے. حضور پوچھ رہے کہ تمہارا وہ کیا عمل ہے جس کی وجہ سے میں جب بھی دیکھتا ہوں خواب میں دیکھوں یا معراج کے وقت دیکھوں, اللہ جانے کس وقت دیکھوں, جب بھی جنت میں دیکھتا ہوں تو بلال کی قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی آگے آگے. یہ کیا مقام تمہیں پایا اور تمہارا وہ عمل کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام تم کو بخشا؟ تو عرض کیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ رسول اللہ, میں اور تو کوئی مجھے سمجھ میں نہیں آتا, البتہ ایک بات ہے جو شروع سے جس کے اوپر عمل کرتا آیا ہوں کہ جب کبھی وضو کیا تو وضو کے ساتھ کوئی نہ کوئی نماز ضرور پڑھی, دو نفلیں یا چار نفلیں ضرور پڑھی, جس کو تحیت الوضو کہتے ہیں, تو وہ ضرور پڑھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی, فرمایا فزاق, کہ شاید یہی بات ہوگی جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ تم کو اتنا بڑا مقام دیا. یہاں یعنی روایت میں الفاظ یہ آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے سے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی, اپنے سے آگے. تو اب بعض اوقات خیال ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کیسے نکل گئے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آگے کوئی نکل نہیں سکتا. تو علماء کرام نے فرمایا کہ در حقیقت اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے اس وجہ سے نہیں کہ ان کا درجہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہوا تھا, درجہ تو ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کا نہیں بڑھ سکتا, لیکن دنیا میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے کہیں تو یہ آگے آگے چلتے تھے راستہ دکھانے کے, کہ راستے میں کوئی پتھر پڑا ہے تو ہٹا دیا, ہاتھ میں چھڑی ہوتی تھی, راستے میں کوئی پتھر پڑا ہے تو ہٹا دیا, کوئی راستے میں رکاوٹ ہے تو اس کو دور کر دیا, پہلے سے پتا لگ گیا کہ سامنے کون آ رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن آ رہا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچا دے. تو معمول یہ تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا کہ یہ آگے آگے چلا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تبارک بتا رہے جنت کے اندر بھی وہی منظر دکھا دی کہ تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح نگرانی کرتے ہو, اس طرح حفاظت کرتے ہو, تو چلو جنت میں بھی تمہیں آگے ہی رکھیں. آگے رکھا اور وہاں چاپ سنائی دی حضرت بلال. تو یہ مقام پایا کس نے؟ جس کو غلام کہا جاتا تھا, سیاہ فام کہا جاتا تھا, جس کو حقیر سمجھا جاتا تھا, نسب کے اعتبار سے, نسل کے اعتبار سے اس کی کوئی وقت نہیں سمجھی جاتی تھی, اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام بخشا. اور ابو لہب کے اوپر لعنت آ رہی ہے قرآن میں, تبت یدا ابی لہب. روم کے صہیب, روم کے رہنے والے صہیب آتے ہیں, وہ جناب کیا مقام پر, اور حضرت سلمان فارسی ایران کے رہنے والے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام بخشا, کیا مقام بخشا؟ فرما دیا کہ سلمان منا اہل البیت, کہ سلمان فارسی یہ میرے گھر والوں میں شامل ہے, اہل بیت میں شامل ہے, اہل بیت میں شامل فرمایا نبی کریم. تو اس سے خود آپ نے عمل سے یہ سارے بتوں کو توڑ دیا, وطن کے, زبان کے, نسل کے, رنگ کے بتوں کو توڑ دیا کہ ہم تو اس اللہ کے ماننے والے ہیں جس نے سارے انسانوں کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا. انما المؤمنون اخوة, تمام مسلمان بھائی بھائی. یہ اصول ایک مرتبہ ذہن میں بٹھا دیا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور ایسا بٹھایا, ایسا بٹھایا کہ صدیوں کی سلگتی ہوئی عداوت کی آگ اوس اور خزرج کے قبیلوں کے درمیان مدینہ طیبہ کے اندر جب آپ تشریف لائے تو اس سے پہلے جاہلیت میں اوس اور خزرج کے قبیلوں میں آگ سلگ رہی تھی. باپ مرتا تو بیٹے کو وصیت کر کے جاتا کہ بیٹا اور ہر کام کر لینا لیکن میرے دشمنوں سے انتقام ضرور لینا. ایک ایک بات کے اوپر 40-40 سال لڑائی ہو رہی ہے, مرغی کے بچے کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے. ایک لڑائی ہوئی ہے جاہلیت میں جس کو کہتے ہیں حرب بسوس, وہ 40 سال جاری رہی. کس طرح ہوئی تھی کہ ایک شخص کے مرغی کا بچہ کہیں دوسرے کے گھر میں گھس گیا تو وہاں اس نے جا کر کوئی چیز خراب کر دی ہوگی تو اس نے غصے میں آ کے اس مرغی کے بچے کو مار دیا. مرغی کے بچے کو مار دیا تو مرغی کا جو مالک تھا وہ نکل آیا, آپس میں توتکار ہوئی, توتکار سے ہاتھا پائی تک نوبت پہنچی, ہاتھا پائی کے نتیجے میں تلواریں نکل آئیں. اور اس کا قبیلہ ایک طرف اور اس کا قبیلہ ایک طرف, دونوں قبیلوں کے درمیان لڑائی شروع ہوئی. 40 سال متواتر لڑائی جاری رہی اس مرغی کے بچے کے ساتھ, ایسی عداوت کی آگ سلگ رہی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے ایسا لڑی میں پرویا اوس اور خزرج کے قبیلوں کو ایمان کی لڑی میں, کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لڑی میں, کہ ساری عداوت کی آگ ٹھنڈی ہو. اب پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو آپس میں اس طرح بسرے پیکار رہا کرتے تھے, ان کے درمیان اتنی بھائی چارہ پیدا کر دیا. تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوان. ارے اس بات کو یاد کرو کہ تم آپس میں کس طرح ایک دوسرے کے دشمن تھے, تو اللہ تبارک و تعالی نے تم کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. تو اب ایسا نہ ہو کہ یہ بھائی بھائی کا رشتہ ختم ہو جائے, پھر دوبارہ لوٹ جاؤ اسی جاہلیت کے طریقے کی طرف. تو اصول یہ سب سے پہلے بتلا دیا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی ہر مسلمان دوسرے کا بھائی ہے, ہاں وہ کوئی زبان بولتا ہو, کوئی کسی بھی قبیلے سے کسی بھی قوم سے اس کا تعلق ہو, آپس میں اس بھائی بھائی ہیں, لہذا بھائی جیسا معاملہ کرو. یہ نہیں کہ چونکہ یہ دوسرے وطن کا دوسری نسل کا دوسری قوم کا ہے لہذا یہ میرا نہیں ہے, میرا وہ ہے جو میرے وطن میں پیدا ہوا. یہ تصور ذہن سے نکالو اور مسلمان کو اپنا بھائی قرار دو. سب سے پہلا اصول تو یہ بیان فرما دیا سبھی سے. اللہ اکبر. اور جتنی یاد رکھیے پوری تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر جب کبھی مسلمانوں میں مسلمانوں کو شکست کا یا زوال کا سامنا کرنا پڑا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ بات بھول گئے جو مسلمان مسلمان کا بھائی آ کر کسی نے بیچ میں آ کر لڑا دیا, یہ فلاں ہے وہ فلاں ہے, یہ فلاں قوم سے تعلق ہوتا ہے یہ فلاں قوم سے تعلق ہوتا ہے, دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی اور اس کے نتیجے میں تباہ برباد ہوئے. تو اس لیے پہلا اصول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرما دیا, اللہ تعالیٰ اس اصول کو ہمارے دلوں میں بٹھا دے. ہم کہتے تو ہیں کہ بھائی سب مسلمان بھائی ہیں لیکن جب عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو واقعی کیا بھائی جیسا برتاؤ کرتے ہیں, جیسا اپنے بھائی کے ساتھ کرنا چاہیے ویسا کرتے ہیں ہر مسلمان کے ساتھ؟ اس کو ہر شخص غریبان میں منہ ڈال کے دیکھے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق. اب علامت کیا بتائی؟ جو واقعی اگر بھائی سمجھتے ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ پہلا کام یہ لا یظلمہ, مسلمان چونکہ مسلمان کا بھائی ہے لہذا اس کے اوپر کبھی ظلم نہیں کرے گا, جس کی تفصیل پیچھے آ چکی ہے, کوئی اس کی حق تلفی نہیں کرے گا, نہ اس کی جان پر نہ اس کے مال پر نہ اس کی آبرو پر, اس کا حق ضائع نہیں کرے گا, حق پامال نہیں کرے گا, ظلم نہیں کرے گا, پہلا کام. دوسرا کام اس سے بھی آگے بڑھ کر کہ نہ صرف یہ کہ ظلم نہیں کرے گا حق تلفی نہیں کرے گا بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر فرمایا کہ لا یسلمہ, اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. اگر وہ کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں کسی مشکل میں مبتلا ہے کسی پریشانی میں مبتلا ہے اور اس کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے تو اس وقت اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. اگر ایک مسلمان ہے یہ نہ سوچے کہ بھائی جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہو رہا ہے, مجھے کیا تعلق اس سے, میرا تو نہیں کچھ بگڑ رہا, اسی کا ہو رہا ہے تو اسے چھوڑ کر الگ ہو جائے, یہ کام مسلمان کا نہیں. مسلمان کے فرائض میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اگر کسی پر مصیبت ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہا ہے
کسی کے کو مشکل میں مبتلا پا رہا ہے, پریشانی میں گرفتار پا رہا ہے, تو اس حد تل امکان جتنی اس کے بس میں ہے اس پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کریں. یہ نہ سوچے کہ میرا وقت ضائع ہو جائے گا, میں اگر لگ گیا اس میں پھنس جاؤں گا, یہ نہ سوچے, اس کو پہنچانے کی کوشش کریں. اللہ, زمانہ ایسا آ گیا ہمارا جس دور میں ہم زندہ ہیں, جس دور میں ہم وقت گزار رہے ہیں, کہ واقعی قدریں بدل گئیں, انسانیت کی قدریں بدل گئیں, انسان انسان نہ رہا. ایک وقت تھا کہ اور یاد بکثرت ایسا ہوتا تھا کہ ایک شخص کو اگر کسی نے دیکھا کہ ٹھوکر لگ گئی ہے تو دوسرا اس کو سنبھالنے کے لیے آگے بڑھتا, اگر کہیں سڑک کے اوپر کوئی حادثہ پیش آ گیا تو اس کو ہر انسان آگے بڑھ کر اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتا تھا. لیکن اب یہ منظر بھی نظر آتا ہے, خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک شخص کو ایک سڑک کے اوپر ایک گاڑی ٹکر مار کر آگے بڑھ گئی, اور وہ بیچارہ ٹکر کھا کر چاروں شانے چت سڑک کے اوپر لیٹا ہوا, اور خدا جانے ہوش میں تھا کہ بے ہوش تھا, ظاہر ہے اسے تو پتا نہیں. لیکن اس کے بعد کم از کم 20-25 گاڑیاں میں نے اپنی آنکھ سے دیکھی کہ لوگ جھنک جھانک کر دیکھتے رہے کہ گرا ہے اور گاڑیاں لے کر گزرتے رہے. کسی اللہ کے بندے کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ وہ رک کر اور اس کی کچھ مدد کر دیتا, اس کو کچھ اٹھا دیتا. یہ ہے لا یسلم, اور پھر بھی دعویٰ ہے مہذب ہونے کا, شائستہ ہونے کا, انسانیت کا. اسلام تو بڑی چیز ہے, بہت آگے کی چیز ہے. ایک انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی ایسے موقع پر کم از کم اس کو دیکھ تو لے کہ کیا ہو رہا ہے, اور اس کی جتنی مدد کر سکتا ہے وہ کر. حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کے لیے یہ کام نہیں کر سکتا کہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑ جائے, اس حالت میں چھوڑ جائے کہ وہ دشمن اس کو پریشان کر رہا ہو, کسی مصیبت میں گرفتار ہو اور وہ چھوڑ کر چلا جائے, ایسا نہیں. اس کو حتی الامکان مدد کرنا ضروری ہے. تو بھائی, اس دوسرے جملے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ہر مسلمان کا فریضہ قرار دیا کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو کسی مصیبت میں گرفتار پائے, پریشانی مشکل میں دیکھے, تو حتی الامکان اس پریشانی اور مشکل کو دور کرنے کی کوشش کرے جتنی اس کے بس میں. ہاں بس میں نہیں ہے تو بہرحال لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ ساری عمر معمول سنت یہ رہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب کسی شخص کے بارے میں کچھ پتہ لگتا کہ یہ اس کو فلاں چیز کی ضرورت ہے یا فلاں مشکل میں ہے تو آپ بے چین ہو جاتے جب تک کہ اس کی مدد کرنے کی اپنی سی مقدور بھر کوشش نہ فرما لیں, چین نہیں آتا تھا. لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو گئے. آپ نے سنا ہوگا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے یہ معاہدہ کر لیا تھا کہ اگر مکہ مکرمہ سے کوئی مسلمان ہو کر مدینہ طیبہ آئے گا تو آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس کر دیں گے, اور وہاں سے مدینہ سے اگر کوئی شخص آئے گا مکے کے اندر تو مکے والے اس کو واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں. یہ معاہدہ فرما لیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تقریباً 2 سال آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مشکل کے گزرے ہیں کہ ستم رسیدہ مسلمان مکہ مکرمہ سے لٹے پٹے اور کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آئے ہوئے, وہ حضور آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاہدے کی وجہ سے جو عہد کر لیا تھا اس عہد کی وجہ سے پابند تھے اس کے کہ ان کو واپس کریں. آپ کا دل بہت کٹتا تھا کہ میں مسلمان کو واپس کر